الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا أبي القاسم محمد وقال أهل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على قضائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الحميد وفرقانه المجيد قوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا صلوات پڑھ لیں محمد والے تمام تعریفیں شہداء کے پروردگار کے لیے اور تمام حدیہ درود و سلام شہیدوں کے سید و سردار اور ان کے خاندان اہل بیت اطہار کے لیے الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بجعفر ابن محمد الصادق علیہم السلام وجعلنا و ایاکم ان شاء اللہ من الطالبین بصعره مع ابنه الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام انا للہ و انا الیہ راجعون شب ماتم ہے شب گریہ اور بکا ہے اس کی شہادت کی شب ہے جس نے ہمیشہ انسانیت کی بھلائی کے لیے امور کو انجام دیا جو مدینہ منورہ میں راتوں کو سونے والوں کے سرحانے روٹیاں تقسیم کیا کرتا تھا اس کی شہادت کی رات ہے جس کے در سے کوئی سائل کبھی خالی ہاتھ واپس نہ گیا اس کی شہادت کی رات ہے جس نے ہر بے کس انسان کی فریاد رسی فرمائی اس کی شہادت کی رات ہے جس نے شیعت کو جینے کا سلیقہ بتا دیا اس کی شہادت کی رات ہے جس نے کربلا کے ماتم کو زمانے میں ایسے قائم و دائم کر دیا کہ آج فرش کسی بھی عنوان سے غم کا بچھایا جائے کسی امام کی شہادت کا ماتم کیا جائے مگر سرکار سید الشہداء کا پرسہ ضرور دیا جاتا ہے ہم پرسہ و تعزیت پیش کرتے ہیں اپنے زمانے کے امام کی بارگاہ میں کہ مولا آپ کو آپ کے جد کا پرسہ احسن اللہ لک الاضا فی جدک الامام الصادق. مولا پرسہ پیش کرتے ہیں جناب شہزادی کونین کی بارگاہ میں امام کی شہادت کا پرسہ, رسول خدا کی بارگاہ میں امام کی شہادت کا پرسہ. یتیم ہو گیا اس موسیِ کاظم جیسے معصوم امام کی بارگاہ میں اس امام کی شہادت کا پرسہ, اسے 65 برس کی عمر میں زہر کی شدت کے ساتھ شہید کیا گیا. اور کتنے دن مزید زندگی گزارتے میرے مولا, 65 برس کی عمر ہو رہی تھی مگر ظالموں نے اس پر بھی اس طرح سے امام کو زہر دیا کہ آج تمام جہان کے تمام صاحبان ایمان اپنے امام کے ماتم کے لیے جمع ہوئے. پرسہ پیش کرتے ہیں جناب حمیدہ خاتون کی بارگاہ میں امام کی شہادت کا پرسہ, اے خدا یہ مجلس شہادت امام صادق ہے, رات کا وقت ہے, روشنی کا انتظام ہے, لیکن ہائے قبر امام جعفر صادق, رات کا اندھیرا مدینہ منورہ میں ہے, سارے شہر میں روشنی ہے, لیکن قبر امام جعفر صادق پر اندھیرا چھایا ہوا ہے. ارے جب کوئی جنازہ جنت المقی میں لایا جاتا ہے, اس جنازے کے عائزہ اور احباب جنازے کو کاندھا دیتے ہوئے قبرستان میں آتے ہیں. ارے چاہے قبرستان کے کھلنے کا وقت ہو کہ نہ ہو, مگر جنازے کے لیے کھولا جاتا ہے, اور اس کے جنازے کے ساتھ ساتھ چلنے والے قبر کے پاس پہنچ جاتے ہیں. لیکن ہائے کوئی ماتم دار اگر قبر امام صادق پر جانا چاہے تو اسے دور سے روک دیا جاتا ہے, اور اگر آنکھوں سے آنسو بہا کے پرسہ پیش کرنا چاہے تو اس کی توہین کی جاتی ہے, اور اگر کتاب سے سلام پڑھنا چاہے تو کتابوں کو چھین لیا جاتا ہے. اے خدا اب وہ دن دکھا جب جنت البقیع میں مثل روز حشور 15 شوال 25 شوال کا ماتم برپا کیا جا سکے. اے خدا تمام نظام ہائے ظلم و باطل کو نابود فرما دے. یقیناً شب شہادت کی مناسبت فضائل کا روز نہیں, مناقب کے بیان کی گنجائش نہیں, مگر سیرت امام کہ 65 برس کی عمر میں میرے مولا نے کتنے تحفے صاحبان ایمان کو عطا کیے, زندگی گزارنے کا کیسا سلیقہ دے کر گئے, خدا کا بڑا احسان ہے. شکر کے سجدے کیجئے کہ ہمارا ہر امام صادق ہے, اول امام سے لے کر آخر امام تک. ہم کسی جھوٹے کے ماننے والے نہ کل کہے جاتے تھے اور نہ آج کہے جاتے ہیں, ہم ہمیشہ صاحبان تقوی صاحبان کردار کے ماننے والے, کل بھی کہے جاتے تھے اور آج بھی کہے جاتے ہیں. اے خدا اس شرف کو وقت موت بھی باقی رکھنا, ہمیں ہمارے زمانے کے امام کی معرفت نصیب فرما دینا. اے خدا روز قیامت امام جعفر صادق علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما دینا. عزیزان گرامی قدر, کاش کے مدینہ منورہ ہوتا, ہم اپنے مولا کے در پر حاضر ہوتے, یا وہ زمانہ ہوتا جب کہ مولا کی وصیتیں پوچھی جا رہی تھیں, یا مولا کی وصیت جناب حمیدہ خاتون کی زبان مقدس سے بیان کی جا رہی تھی. بی بی روتی جاتی تھی اور بیان کرتی جاتی تھی امام کی شہادت کے احوال کو. اے خدا اس وقت ہوتے امام کے جنازے میں شریک ہوتے, سر و سینہ پیٹتے ہوئے جنت البقیع میں جاتے. آج اس دن تو نہیں تھے مگر آج فرش عذاب بچھائے بیٹھے ہیں, لیکن عجیب درد کی کیفیت ہے, جس کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اس کی مجلس عزا ہے. اور تمام چاہنے والوں کی آبادی ہے. اے خدا اب تو غفلت کے پردے ہٹا دے, اب تو ہمیں ہمارے امام کی معرفت نصیب فرما دے. عزیزان گرامی قدر, امام کی شہادت کی شب کی مناسبت امام کی سیرت کا حوالہ چند جملے آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہوں گا. یقیناً کوئی عبادت ایسی نہیں ہے, کوئی مقام ایسا نہیں ہے, اس عبادت یا مقام کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی رہنمائی موجود نہ ہو. یعنی وضو کے مسائل ہوں, تیمم کی باتیں ہوں, کہ اذان و اقامت کے مناقب بیان کیے جا رہے ہوں, کہ مسجد میں نماز پڑھنے کا ثواب رقم کیا جا رہا ہو, یا مصلی پر بیٹھ کر نماز کے بعد تسبیح سیدہ کی بات سمجھائی جا رہی ہو, کوئی ایسا مقام مجھے بتا دیجئے کہ جہاں ذکر شریعت ہو, سنت اور واجب کا حوالہ ہو اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا نام موجود نہ ہو. حتیٰ کہ ماتم کے فرش سے لے کر فرش عبادت سے لے کر قبر کی باتوں سے لے کر روز قیامت کے مسائل سے لے کر خدا کی بارگاہ میں حاضری کے عنوان تک کون سا ایسا عنوان ہے اس کو میں یہ کہہ کر آغاز کروں کہ اس مقام کے بارے میں امام کی روایت نہیں ملتی, بلکہ الفاظ یوں کہے جائیں کہ باقی سارے ائمہ اہل بیت کی محنتیں اپنے مقام پر, ان سب پر ہماری جانیں قربان ہو جائیں, ہمارے ماں اور باپ قربان ہو جائیں, انہی کے فرزند ہیں, انہی کے پیرو ہیں امام علیہ السلام, کہ ہر ایک مقام پر امام کی اتنی احادیث بیان کی گئی ہیں کہ گویا ایسا لگتا ہے کہ اب مذہب مذہب آل محمد, مذہب مذہب اثنا عشر کے بجائے مذہب امام جعفر صادق دکھائی دیتا ہے. یعنی اس حوزہ علمیہ کی بنیاد سے لے کر مسائل تفقہ تک, علم کلام کی باتوں سے لے کر عبادت کے طریقوں تک, تلاوت قرآن کے عنوان سے لے کر شب قدر کی تفسیروں تک, امام نے کوئی مقام ایسا رکھا ہی نہیں کہ جہاں رہنمائی نہ فرمائی ہو. گویا امام علیہ السلام کے تمام تر خدمات کو بیان کرنے کے لیے, آپ کی دعاؤں کو سمجھانے کے لیے ایک مکمل مجلس نہیں بلکہ مکمل اشرا چاہیے, علماء ہوں, خطبہ ہوں, اور امام کی سیرت کے عناوین پر گفتگو کی جائے. امام کا زہد کیا تھا, امام کا علم کیا تھا, امام کا تقوی کیا تھا, امام کا انداز محبت کیا تھا, امام کا طریقہ اخلاق کیا تھا, امام کا مومن کا عنوان حقوق بیان کرنے کا طریقہ کیا تھا. امام علیہ السلام کی بارگاہ سے اور روایت بیان کرتے ہوئے بات کو آگے بڑھائیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اور اس روایت سے آغاز اس لیے کر رہا ہوں کہ روایت آپ نے ہزار بار سنی ہے, بارہا سنی ہے, اور سنتے رہیے گا کہ اس روایت کا ایک تعلق انسان کی دنیا سے ہے اور ایک تعلق انسان کی آخرت سے. امام ارشاد فرماتے ہیں, اذا مات ابن آدم, جب فرزند آدم دنیا سے انتقال کر جاتا ہے, جب کسی انسان کی موت واقع ہو جاتی ہے, انقطع عمله عن الدنيا الا عن ثلاث, تو اس کے تمام دنیا سے تعلقات منقطع ہو جاتے سوائے تین تعلقات کے, تمام تر اشیاء سے تعلقات ختم ہو گئے. کل تک یہ مکان میرا تھا, جب میں نہ رہا تو یہ مکان بھی میرا نہ رہا, اب یہ مکان کس کا ہے؟ کہ اب یہ مکان ورثہ کا ہے, اب یہ مکان صاحبان حقوق کا ہے. کل تک یہ لباس میرا تھا, اب یہ لباس میرا نہ رہا. کل تک یہ مال میرا تھا, اب یہ مال میرا نہ رہا. اور اس حد تک امام کے الفاظ نے انسان کو متوجہ کیا. ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے مرنے کے بعد بھی उसके साथ साथ बाकी रहती हैं, राबता बाकी रहता है। वो तीन बातें कौन सी? इरशाद फरमाया सदकतुन जारिया, एक सदकाए जारिया जो इंसान की मौत के बाद भी उससे मुनक़ते नहीं होता। वाकयन सदकाए जारिया साहिबाने माल के लिए माल दे देना और साहिबाने इल्म के लिए इल्म की बात का पहुंचा देना, साहिबाने तकवा के लिए तकवा की बात का इस तरह से मुकम्मल कर देना कि रियाकारी की नीयत न हो लेकिन अगर मेरी इबादत को देखकर किसी को इबादत का शौक पैदा हो गया तो मैंने तकवे का सदका अदा कर दिया। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये इसमें कोई शक नहीं है। ये अपने मकाम पर है कि इंसान कहे कि अव्वल कौन है, साबिक कौन है, इसने तशफीक दिलाई वो कौन है। छोटी सी रिवायत, अल्लाह के रसूल की बारगाह में एक शख्स साइल ने सवाल किया है कि मुझे इमदाद चाहिए, है कोई मेरी इमदाद करने वाला? अल्लाह के रसूल की बारगाह में तमाम लोग बैठे हुए, एक मरतबा एक सहाबी ने उठ के उसकी इमदाद की है और उसकी इमदाद को देखकर बाकी आहिस्ता आहिस्ता लोग उठने लगे और उसकी इमदाद करने लगे। होता है हमारे यहाँ, इसको कहते हैं कि जैसे लोगों का रवैया हो वैसे बाकी लोग भी उसे इख्तियार कर लेते हैं। या मिसाल मैं बड़ी आसान दूँ, वो बहुत गलत मिसाल थी, मैंने रोक ली। आजकल ट्रैफिक के मसाइल में रॉन्ग साइड चलना एक ऐसी रविश बन गई कि एक गाड़ी अगर गलत चल रही है तो उसके पीछे पीछे और गाड़ियां भी रास्ता बना लेती। यहाँ मिसाल मिसाले फेले गलत है, वहाँ मिसाल मिसाले फेले दुरुस्त है। कि अल्लाह के रसूल की बारगाह में साइल का सवाल है, सब पर खामोशी तारी है, जिसने अव्वल उठकर इमदाद की है बाकियों ने देखा देखी शर्मा हुजूरी कि लाओ हम भी इस कार्य खैर में शरीक हो जाएं। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया बाकी सब अपने मकाम पर जो दे रहे हैं उनको उसका सवाब मिलेगा, लेकिन जिसने आगाज़ किया उसके नामे आमाल में अपने अमल का भी सवाब और दीगर अफराद के अमल का भी सवाब लिखा जाएगा। तो सदक़े जारिया यानी एक इंसान का इस तरह से नमाज शब का अदा करना, इस अंदाज से मौला हुसैन की ज़री को पकड़ कर रोना और फरियाद करना कि दूसरों के लिए नमूने अमल करार पाए, यह भी सदक़े जारिया है। मिसाल बड़ी आसान सी, बहुत अच्छा है इंसान के लिए कि इंसान ज़ुबान से कोई बात कहे और कबूल की जाए, उससे ज़्यादा उम्दा ये कि इंसान अपने अमल को ऐसा कर ले कि उसके अमल को देखकर लोगों के अमल की इस्लाह हो जाए। लेकिन सदक़े जारिया लफ्ज़े जारिया, खैर ये तो मकतबे अहले बैत का मजमा, यहाँ तो मुसलसल साहिबान इल्म साहिबान फजीलत आकर अपने इल्म से और अपने फल से इफादा कराते रहे और मोमिनीन इस्तफादा करते रहे। बस एक जुमला सरकार ख़त्म ये मरतबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सदक़े जारिया मरने के बाद भी दिया जाता है और मरने से पहले भी दिया जाता है। अब एक सवाल, शायद वो सवाल भी ज़रा मुश्किल सवाल है और माह रमज़ान से मुताल्लिक है, और माह रमज़ान से मुताल्लिक सवाल की यहाँ क्या ज़रूरत पेश आ गई? इसलिए पेश आई ज़रूरत कि मैं सोचता हूँ कि मासूम ने ऐसा क्यों ना किया कि मंसूर दवानकी के दरबार में बैठे रहते कम से कम शियत की नुमाइंदगी तो होती। बहुत गौर कीजिएगा, मेरा जुमला बहुत सख्त, सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। क्या मतलब? आसान कर लेते हैं मतलब को, कि जब फिका बनाए जा रहे थे, जब इमाम के नाम नेहाद शागिर्दों को इमाम बनाया जा रहा था, اور درباروں میں ان فقہ کے آئمہ کی نمائندگی خود ان کے اپنے وجود سے یا ان کے مبلغین سے ہو رہی تھی. تو تلاش کیجئے کہ کیا آئمہ اہل بیت نے ان دربار ہائے شر اور فتنہ و فساد میں کسی اپنے نمائندے کو معین کیا تھا کہ جی مکتب اہل بیت کا کوئی نمائندہ بیٹھا ہوا تو ہو. اگر آئمہ اہل بیت نے دربار باطل اور فتنہ و فساد میں اپنے کسی نمائندے کو معین نہیں کیا تو آج کا کوئی بھی شخص یہ کہہ کر کسی فتنہ و فساد کی محفل میں جا کر بیٹھنے کے جواز کو تلاش نہ کرے کہ ہم تو شیعت کی نمائندگی کر رہے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ایک مسئلہ صاحبان علم کا، ایک مسئلہ صاحبان ایمان کا. صاحبان علم کا مسئلہ صاحبان علم کے ساتھ، ہم تو صاحبان ایمان کی باتیں کر رہے ہیں. صاحبان ایمان کا مسئلہ کیا؟ کسی مقام پر بھی انسان جائے تو کیا دیکھے کہ شرعاً جانا جائز ہے کہ حرام ہے؟ آغائے سیستانی سے مسئلہ بعد میں پوچھے، پھر روایات کی روشنی میں خود سمجھے کہ اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے. مسئلہ استنباط نہیں ہے یہ کہ استفتا کیا جائے. استفتا کب ہوگا؟ جبکہ نص صریح موجود نہ ہو. استفتا کب ہوگا؟ جبکہ آیت محکمہ موجود نہ ہو. استفتا کب ہوگا؟ جبکہ معصومین کی روش موجود نہ ہو. استفتا کب ہوگا؟ جبکہ علماء ما سبق کا کوئی انداز موجود نہ ہو، تب پوچھئے گا نا. لیکن اگر سیرت معصوم، آیات قرآن، احادیث پیغمبر اور علماء ما سبق کا طریقہ موجود ہو تو چلیے بات کو اور آسان کر لیتا ہوں. کہیں کوئی یہ خیال نہ کیا جائے کہ جواب کہاں رہ گیا. جواب بڑا آسان سا ہے. ہر اس مقام پر جانا شرعاً جائز ہے جہاں انسان کا دین اور ایمان خطرے میں نہ ہو. بہت توجہ کے ساتھ، دین اور ایمان خطرے میں نہ ہو. اور ہر اس مقام پر جانا حرام ہے. چلیے بات بڑی آسان سی ہم کر لیتے ہیں. ایک ہے خالصتاً حرام، ایک ہے خالصتاً حرام نہیں ہے لیکن اشتباہ بالحرام ہے. اور سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ان دونوں مقامات سے بالکل الگ ہیں. یہودیوں نے پیغمبر کا امتحان لیا تھا کہ ہم نے سنا کہ پیغمبر کی پہچان یہ کہ وہ حرام نہیں کھا سکتے. پہچان کیسے ہو؟ اختبار کیسے کیا جائے؟ کہ جملہ ہے واقعے کا، تاریخ کا، کہ ایک ایسا گوشت کہ جو حیوان چوری کیا گیا تھا، اس کے گوشت کو تیار کر کے پیغمبر کی بارگاہیں بھجوایا گیا. جن کا مسئلہ شرعی مختلف تھا ان کے لیے اور بات تھی، پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا ہی نہیں. پوچھا گیا آپ کیوں نہیں کھاتے، یہ تو حلال ہے. ارشاد فرمائے میرے پروردگار نے مجھ پر مال حرام سے اجتناب لازم قرار دیا اور میرا پروردگار حرام سے میری حفاظت فرماتا ہے. پھر آزمایا گیا، اچھا یہ مال حرام تھا، خالصتاً چوری کا مال تھا، اب مال حرام اشتباہ کیا جائے جو حرام سے مشتبہ ہو، اس سے اختبار کیا جائے. بغیر پیسے دیے ہوئے ادھار پر لے لیا، نیت یہ تھی کہ دیں گے نہیں، نیت یہ تھی کہ دیں گے اور اس کے بعد لے کر اللہ اکبر پیغمبر کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. آپ نے ہاتھ پھر روک لیا. پوچھا گیا اب کیا مسئلہ ہے؟ کہ میرے پروردگار نے جیسے مجھے حرام سے بچایا ویسے مجھے اشتباہ بالحرام سے بچایا ہے. انسان مکروہات سے کیوں بچنا چاہتا ہے؟ تاکہ محرمات کا زینا نہ قرار پائے. ماہ رمضان، راتیں متبرک، اور پھر ایسے پروگرامز میں شرکت دینی سوالات کے نام سے، انبیاء کے قصوں کے نام سے، اور مولا کائنات کے فضائل کے بیان کے نام سے. تو کیا مولا کائنات کے فضائل اگر بیان ہوں دربار حاکم شام میں، تو کیا حاکم شام کے دربار میں جا کے بیٹھنے کی اجازت ہو گئی؟ یہ کہہ کر کہ ہم مجلس ولایت علی ابن ابی طالب میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں، نہیں. تو جواب بڑا آسان سا، جہاں پر دین اور ایمان خطرے میں ہو، دین اور ایمان دونوں، عقیدہ اور عمل دونوں، ہو سکتا ہے کہ آنکھیں محفوظ ہو جائیں، اب بڑے متقی ہوں، لیکن وہاں بیٹھے ہوئے افراد جو سوالوں کے جوابات دیتے ہیں، ان کے کسی ایک جواب کو سن کر اگر آپ کا عقیدہ متاثر ہو گیا، اس کا علاج کیا کیجیے گا؟ خیر، بہت ساری باتیں، میں کون کون سی مثالیں بیان کروں؟ کبھی سوچیے گا کہ نائی کی دکان پر جاتے ہوئے کبھی تصور کیا ہے کہ نائی سے رقم واپس لینا کھلے کراتے ہوئے اشتباہ رکھتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ نائی دو کام کر رہا ہے، ایک جائز کر رہا ہے، ایک حرام کر رہا ہے. اس کا مال مال حلال، مخلوط بحرام ہے. جی میڈیا پر تو ناتے بھی آتی ہیں، مجھے بڑا خیر افسوس ہوا تمام مسائل کو معلوم کرتے ہوئے. صدقہ جاریہ، بہت ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی صاحب علم اپنے مخصوص لباس کے ساتھ کسی ایسے مقام پر تشریف فرما ہو کہ اس کے بیٹھنے سے لوگوں کو تشویق پیدا ہو، تو یہ صدقہ جاریہ عذاب جاریہ ہے. تشویق پیدا ہو کہ میں نہیں جاتا تھا، میں اس لیے جاتا ہوں کہ آپ بھی جاتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ انسان جیسے ہی مرے گا اس کے سارے رشتے ختم ہو جائیں گے. اللہ اکبر. انقطع عمله عن الدنیا، صرف تین رہ جائیں گے. ایک صدقہ جاریہ، جاریہ مطلب جو مسلسل ہو، جو کبھی ختم نہ ہو، جو بڑھتا رہے. ایک دے کر گئے تھے، ایک سے دس بنے، دس سے ستر بنے، ستر سے سات سو بنے، سات سو سے ہزاروں اور لاکھوں میں تقسیم ہو جائے. صدقہ جاریہ جو کبھی کم نہ ہو. پھر امام فرماتے ہیں دوسرا، سنت حسنہ، یعنی انسان دنیا سے چلا گیا، اگر کوئی ایسی روش قائم کر کے گیا جس پر لوگ عمل کر رہے ہو. اب یہ خاندانوں کی مثالیں ہیں، میں کیا کسی کا نام لوں؟ ہمارے یہاں تو بڑے مسائل ہیں، لوگ عقیدت کی عجیب عجیب باتیں کرتے ہیں اور عقیدت کی باتوں کو عقیدہ کہتے ہیں. اب بات کی جائے قوال کے اعتبار سے تو صابری کی بات تو کر رہے تھے، یا بات کر رہے تھے وہ عبد الستاریدی کی. حیرت ہے کہ ہمارے یہاں کیا کریکٹر موجود نہیں ہیں، کہ ہمارے یہاں آئیڈیل موجود نہیں ہیں. کیا شیخ مفید، سید مرتضی عالم الہدا، کیا آغائے بہجت، آغائے وحید خراسانی اور سید حسن نصر اللہ، یا اور بہت سارے ایسے کہ جن کے نام بہت کم مشہور ہیں, بہت لوگ موجود ہیں. اگر روش قائم کرنا چاہتے ہیں تو ان کی روش قائم کیجئے, کوئی ایسا نظام بنا کے جائیے خاندانوں میں, مشترکہ مجلس ایصال ثواب روش ہے, مشترکہ شادیاں روش ہے, شادیوں میں کھانے کی کمی روش ہے, جہیز کو مناسب انداز لے کر آنا روش ہے, اسلامی شادی کا انداز اختیار کرنا روش ہے, نکاحوں کا امام بارگاہ میں انعقاد روش ہے. قائم کیجئے, اپنے علاقے میں دعائیں توسل و دعائیں ندبہ کا عنوان قائم کیجئے, روش ہے. اور جو اچھی روش قائم کرے گا, امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں, اچھی روش. واقعاً انسان دنیا سے چلا جائے گا امام فرماتے ہیں, مگر روش جو سنت حسنہ ہو. کچھ لوگ ہیں جو بدعت حسنہ کی بات کر رہے تھے, امام نے اپنے ماننے والوں کے لیے سنت حسنہ کی بات کی. اور تیسری اور آخری بات امام فرماتے ہیں, اولاد صالح. ویسے تو بہت سارے انداز ہیں امام کی سیرت کے, لیکن تربیت کے باب میں بچے کا نام رکھنے سے لے کر بچے کے اول روز کے تمام مستحبات سے لے کر اور آخر تک ہر ایک پہلو کو امام نے مکمل بیان کیا ہے. آئیے امام علیہ السلام کی ایک اور روایت جو میرے اور آپ کے لیے اب روش بن سکتی ہے امام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے. امام ارشاد فرماتے کہ تمہیں چاہیے کہ تم اپنے سے بڑے افراد کا بھی احترام کرو, اور تمہیں چاہیے کہ تم اپنے جو تمہارے ہم سن افراد ہیں, ہم عصر ہیں, ان کا بھی احترام کرو, اور جو تم سے کم سن ہیں ان کا بھی احترام کرو. راوی کو ہضم نہیں ہوا, راوی نے سوال کر لیا, ہم تو سمجھتے ہیں مولا کہ کبھی ہمارا بھی احترام کیا جائے, چھوٹے ہمارا احترام کریں, کہ ہمارے دوستوں میں سے کیا ان سے احترام کیا جائے. امام سے سوال کیا کہ مولا ان تمام کا سبب کیا ہے. حکمت کے بغیر تو امام کوئی بات بیان فرماتے ہی نہ تھے. ارشاد فرمایا, اس نے جو فرزند رسول ہے کہ دیکھو جو تم سے بزرگ ہے اس کا اس لیے احترام کرو کہ اس کا زمانہ تکلیف تمہارے زمانہ تکلیف سے زیادہ ہے. کیا مطلب؟ اس جملے کو آسان کرتے, زمانہ تکلیف یعنی میں جب بچپنے میں کوئی نامے اعمال بند ہونے کی بنیاد پر جو اعمال انجام دیا کرتا تھا وہ اعمال میرے والدین کے نامے اعمال میں لکھے جاتے تھے. بچے کا مجلس میں آنا, بچے کے نامے اعمال تو بند ہیں ابھی, کہ رفع القلم عن الصبی والنائم والمجنون, قلم اٹھا دیا گیا تین پر سے, بچے پر سے, سونے والے پر سے اور مجنون پر سے. تو بچے پر کوئی تکلیف وارد نہیں ہے جب تک کہ عاقل و بالغ نہ ہو جائے. اب جو یہ اعمال کرے گا مجلس میں آ کے بیٹھے گا, ثواب کسے ملے گا؟ والدین. یہ شرارت کرے گا اور اس کی اصلاح کریں والدین, ثواب کسے ملے گا؟ والدین. یہ سجدگاہ اور تسبیح کے پاس آ کر بیٹھے, یہ نماز کی شکل اختیار کرے, ثواب کسے ملے گا؟ تو میرا نام اعمال کھلا کب سے؟ جب سے میں عاقل و بالغ ہوا. اور امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے سے بڑے کا احترام اس لیے کرو کہ اس پر نماز واجب ہوئی تھی, اس پر روزہ واجب ہوا تھا, اس پر خدا کے سجدے واجب ہوئے تھے تم سے پہلے, اور تم پر خدا کے سجدے واجب ہوئے اس کے بعد, تم پر نمازیں واجب ہوئیں اس کے بعد. آسان کر لیتے, اس سال ماہ رمضان کے روزے جو عاقل و بالغ ہو گیا قمری اعتبار سے اس نے واجب کی نیت سے رکھے, جو پچھلے سال عاقل و بالغ ہوا تھا وہ ایک سال مقدم. صلوات پڑھے محمد. بڑا فرق اپنے سے بزرگ. ہمارے یہاں لوگ کوتاہیوں سے احترام کا معیار بناتے ہیں. یہ گناہگار ہے, یہ خطا کار ہے, یہ معصیت کار ہے, اس سے کیا ملنا, ارے یہ تو مومن نہیں ہے, اس کا احترام کیا کرنا. امام نے معیار کو تبدیل کیا, پھر ارشاد فرمایا. مولا نے سوال کے جواب میں جب وہ کہتا ہے مولا اپنے کے جو ہم برابر ہیں ہم سے نے ان کا احترام کس بنیاد پہ کیا جائے, امام فرماتے ہیں ان کا احترام اس لیے کہ تمہارے گناہ تمہارے لیے یقینی ہیں, تمہارے علم میں کہ تم کیسے گناہگار ہو, اور جو تمہارے ہمسن ہیں ان کے گناہ تمہارے لیے زن کی منزل پر ہیں, یقین کی منزل پہ نہیں. اور اگر گناہ یقین کی منزل پر بھی ہوں تو تب بھی توبہ کا زن تو رہے گا. تو جو تمہارے برابر کے ان کا بھی احترام کرو کہ تم کیا ہو یہ خدا جانتا ہے, ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر. تیسری اور آخری بات, امام فرماتے ہیں جو تم سے کم سن ہیں ان کا بھی احترام کرو. راوی پوچھتا ہے مولا ان کا احترام, فرمایا ہاں اس لیے کہ ان کا زمانہ گناہ کم ہے تمہارا زمانہ گناہ زیادہ ہے. کیا مطلب, ایک سال پہلے میں بالغ ہو گیا تھا, اگر میں نے غیبت کی تو غیبت کے جرم کو سال مکمل ہو گیا, اور یہ ابھی بالغ ہوا ہے, اس کا زمانہ غیبت زمانہ گناہ مجھ سے مختصر ہے, تو مجھے چاہیے میں اس کا بھی احترام کروں. 1400 سال پہلے معصوم نے ایسا مزاج مومن کا بنا دیا. اور پھر ایک خاص جملہ امام کی روایت سے سوچ کر تو آیا تھا کہ آج صرف مومن پر مومن کے حقوق بیان کروں گا, لیکن وقت تمام ہو گیا. امام فرماتے بہترین بہترین میرا دوست صدیق وہ ہے میرے بھائیوں میں سے جو مجھے میرے عیوب ہدیہ کر دے. عجیب جملہ ہے, مجھے بہت برا لگتا ہے اگر کوئی مجھے میرے عیب ہدیہ کرتا ہے, مجھے بہت اچھا لگتا ہے اگر کوئی میری تعریف ہدیہ کرتا ہے. یہ ممبر کا مسئلہ ممبر کے ساتھ, ہر مومن کا مسئلہ اس مومن کے ساتھ. بھلا تنقید کس کو اچھی لگتی, صلوات پڑھے محمد والے. دیکھیے کسی بھی روایت کو ہم مطلقاً سب پر نافذ نہیں کر سکتے, امام کا جو پیغام ہے اس کو سمجھنے کے لیے پہلے مزاج بنانا پڑے گا. امام فرماتے ہیں میرا بہترین دوست وہ ہے میرے بھائیوں میں سے جو میرے عیوب مجھے ہدیہ کر دے, مجھے بتائے کہ میرے عیوب کون سے, میری آواز کہاں تک پہنچی یہ بتائے مجھے, میرے الفاظ کیا تھے وہ بتائے مجھے, میں نے کہاں لفظ مذکر کو مؤنث پڑھ دیا وہ بتائے مجھے, کہاں میں نے کسی واجب کو کم انجام دیا وہ بتائے مجھے. میرا بہترین دوست وہ ہے, بہترین دوست. اور آپ یقین کریں کہ میں اور آپ ہم سب ملا کر آج کے دور میں سب سے بہترین دوست وہ ہے ہمارا جو ہمارے عیب ہمیں بار بار بتلائے کہ جی بیٹی کو کہاں بیا دیا, اچھا فیصلہ نہیں کیا, بہو کے ساتھ آپ نے کیا کیا, یہ ظلم کر دیا, یہ اپنی بہن کے ساتھ کیا کیا, اس کا حق میراث ضبط کر لیا. آج کسی مومن کو مومن کچھ کہے تو برا لگتا ہے. خدا معلوم امام جعفر صادق علیہ السلام کن الفاظ میں ادا کر رہے تھے, کیا الفاظ تھے. پھر ارشاد فرماتے ہیں ایک اور روایت میں کہ جو شخص من وعظ اخاہ سرا, اس نے اپنے بھائی کو نصیحت کی پوشیدہ طور پر، فقد زانہ، اس نے اپنے بھائی کو زینت دے دی، جس نے اپنے بھائی کو پوشیدہ طور پر نصیحت کی۔ آپ کو اگر یہ بات معلوم ہو کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، تو میری غلطی بتانے کے دو طریقے ہیں آپ کے پاس، کہ آپ فرش ازا پر بیٹھے بیٹھے اپنے ہاتھ کو اٹھا کر آواز کو بلند کر کے کہیں جی قبلہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، یہ جملہ یوں نہیں، یوں پڑھنا چاہیے آپ کو۔ معلم نفسیات ہے معصوم، کیا منزل ہے کہ مسئلہ حل بھی کرنا ہے، نفسیات کو پامال ہونے سے بچانا بھی ہے، ورنہ ہر کس و ناکس، ہر دوست بیٹھ کر فرش ادا سے کہہ دے کہ جی آپ غلط پڑھ رہے ہیں، اور لوگ قبول کر لیں، امام نے فرمایا من وعظ اخاہ سرًا، مجلس پڑھنے کے بعد کاش کہ ہم جیسے طلباء میں اتنی ہمت و برداشت ہو کہ صاحبان ایمان کی نصیحتوں کو قبول کر سکے۔ عجیب ہے واقعاً، ہم یہ تو چاہتے ہیں کہ صاحبان ایمان ہماری نصیحت قبول کریں، یہ ہم نہیں چاہتے کہ ہم کو نصیحت کرے، حالانکہ نصیحت ہو یا کوئی اچھی بات ہو، کسی مومن کی زبان پہ جاری ہو، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ اور خود امام جعفر صادق علیہ السلام اپنے مشورے کے بعد، چلیے چونکہ معصوم معصوم ہے تو لفظ مشورہ استعمال ہوا، امام اپنے معاملات میں اپنے حبشی غلاموں سے بات چیت کیا کرتے تھے، مشورہ کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے پوچھا مولا یہ حبشی غلام اور یہ آپ کو کیا مشورہ دیں گے، ان کے نہ علم اتنا، نہ ان کی عقل اتنی، نہ ان کی سمجھ اتنی۔ امام نے کیا جملہ ارشاد فرمایا، فرمایا ہو سکتا ہے خدا میرے حق میں خیر کو ان کی زبان پر جاری کر دے۔ تو انسان اگر مومن اپنے کسی مومن بھائی میں کوتاہی ملاحظہ کرے، تو ایک طریقہ یہ کہ سب کے سامنے کہہ دے۔ سب کے سامنے کہا تو فقط شأنہ، ومن وعظ اخاہ علانیتن فقط شأنہ۔ وہ لفظ امام نے استعمال کیا جو سورہ الکوثر میں خدا نے استعمال کیا، اِنَّ شَأْنِكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ اگر کسی نے اپنے بھائی مومن کو سب کے سامنے نصیحت کی، تو اس نے اس کی دشمنی اختیار کر لی، اس سے دشمنی کا اظہار کر دیا۔ اور اگر پوشیدہ طور پر نصیحت کی، تنہائی میں لے جا کر نصیحت کی، تو اس نے اپنے بھائی مومن کی زینت کا کام انجام دے دیا۔ مجھے حیرت ہے، افسوس بھی ہوتا ہے کبھی، کہ اگر میرے یہاں پر کچھ لگا ہوا ہو تو کتنے ملنے والے میرے قریب آتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ رک جاتے ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم آبا الٹی پہن کر مجلس پڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اب کوئی کہنا بھی چاہتا ہے کہ مولانا آبا الٹی ہے آپ کی، سیدھی کر لیجئے، یا امامہ اپنے ترچھا پہن لیے، سیدھا پہن لیجئے۔ یہ مثال میں بڑی سادہ سی دے رہا ہوں کہ وہ ممبر کا تقدس بھی رہے اور مثال بھی واضح ہو جائے، اور اپنی ذات کو میں پہلے پیش کر رہا ہوں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد، کوئی کہنا چاہتا ہے مجھ سے اور کہ نہیں کہہ پا رہا، لیکن پھر بھی ہمت کر لیتا ہے، اور کرتا کیسے ہے، اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے، قریب آتا ہے، مولانا ایکسکیوز می، ذرا توجہ کیجیے گا، یس سوری، پلیز مولانا یہ آپ کا، یہ شاید یہاں کچھ لگا ہوا ہے، اگر اس کو ہٹا دو، تو اس کا یہ ہٹانے کا انداز کتنا اچھا لگتا ہے۔ لیکن یہ مومن ہمت کیوں نہیں کرتا جب مجھے غیبت کرتے ہوئے دیکھتا ہے، جب مجھے تہمت لگاتے ہوئے دیکھتا ہے، جب مجھے نماز کے وقت میں کسی اور کام میں مصروف بالکل خاص طور سے دیکھتا, ہمت کیوں نہیں کرتا کہ میری اصلاح کر دے. حق ہے مومن پر مومن کا کہ اگر اسے کسی برائی میں مبتلا دیکھے تو اس کی اصلاح کرے, مگر کیسے؟ من وعظ اخاہ سرًا, پوشیدہ طور پہ کر. اس لیے کہ لباس تبدیل کیا جاتا ہے تنہائی میں, اور لباس میرے بدن کے عیب چھپاتا ہے. سب کے سامنے یہ عیب ظاہر نہیں ہوتے, جو کہ لباس عیب چھپا لیتا ہے. اگر کوئی مومن میرا لباس بننا چاہتا ہے تو تنہائی میں میرے عیبوں پر پردہ ڈال, تاکہ جب سب کے سامنے, عجیب عجیب کیفیت ہے واقعی, خود پسندی اتنی تعریف ہو گئی ہے کہ اپنے علاوہ کسی اور کی تعریف سننا قبول نہیں ہے, تو میں اپنے مومن بھائی کی زینت کیوں بنوں, اس کی کوتاہیاں کیوں دور کروں؟ میں تو چاہتا ہوں کہ وہ اور کوتاہی کرے تاکہ اس کی منزلت کم ہو اور میرا مقام بڑھتا چلا جائے. عجیب کیفیت ہے, خدا معلوم ہم کب جعفری بنیں گے. صرف فقہ جعفر صادق پر عمل کر لینے سے انسان جعفری نہیں ہوتا. ارے وہ تو امام مالک کے ماننے والے, امام ابو حنیفہ کے ماننے والے, امام شافعی کے ماننے والے جب کسی مشکل میں گرفتار ہوتے ہیں تو فقہ امام جعفر صادق ان کو مشکل سے نکال لیتا ہے. اگر کوئی وقت مشکل میں امام جعفر صادق کی فقہ پہ عمل کر رہا ہو تو جعفری نہیں ہوا ہے, جب تک کہ سیرت جعفر صادق کو اختیار نہ کر لیا. بس گفتگو تمام ہوئی. وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا. کتنا حوصلہ تھا میرے مولا کا, اور واقعاً کیا افراد کے چہروں کو دیکھ کر میرا مولا کتنا جلال آتا ہوگا کہ یہ جو میرے سامنے بیٹھے ہوئے زانو ادب تہ کر کے, یہ امام بنائے جائیں گے, میرے مقابلے پر آئیں گے. وہی سیرت ہے جو سیرت آبا و اجداد معصوم ہے, گھر میں ہے. جعدہ بنت اشعث جانتے ہیں مولا کے زہر دے گی, بیعت کر رہا ہے دست مولا متقیان پر عبد الرحمن ابن ملجم, امام جانتے ہیں کہ تلوار سے امام کو شہید کرے. امام کے ہاتھ چوم رہا ہے, کہتا ہے میری جان قربان آپ پہ ہو جائے, میں آپ کا بڑا محب ہوں. کس کے الفاظ ہیں؟ ابن ملجم کے. میرے امام کا حوصلہ اسی انداز سے, میرا امام مسئلہ مسئلہ علم ہو, مسئلہ مسئلہ خیرات و صدقات ہو, کوئی امام کی بارگاہ سے خالی ہاتھ واپس لوٹ کر نہ گئے. وہ حسن افتس ہو جس کو امام اپنے میراث سے رقم دینے کا وصیت کا جملہ لکھ رہے تھے. لوگوں نے پوچھا اس کے لیے وصیت فرماتے ہیں, وہ تو آپ کا مخالف ہے. ارشاد فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ میں ان افراد میں شامل ہو جاؤں ان کے بارے میں خدا کہتا ہے یہ وہ لوگ کہ جنہوں نے اس کو ملایا جس کو خدا نے ملانے کا حکم دیا تھا. یقیناً میرا امام ہر ایک پہلو سے انسان کو جینے کا طریقہ بتا گیا, اور محسن انسانیت کے لخت جگر نے, محسن انسانیت کے پیغامات کو ایسا عملی روپ دیا کہ کربلا کے بعد جو تشیع دم توڑ رہی تھی, 72 کے گلے کٹنے کے بعد پھر ایسے 72 کہاں سے آتے کہ جو اہل بیت کے پیغام کو آگے بڑھانے معاون ثابت ہو. سلام ہو کربلا کے بعد حجت خدا پر, سید سجاد پر.
سلام و کربلا کے بعد قربانیاں پیش کرنے والے اور اپنے بابا کی قربانیاں کو آگے بڑھانے والے سید سجاد کے بعد حجت خدا پر, فرزند امام سجاد پر. اور میرا مولا کربلا کو ایسے بیان کر گیا کہ قسم بخدا اتنے زائرین جو جانب کربلا جا رہے, مصلی عبادت پر بیٹھ کر میرا چھٹا امام دعا کرتا تھا, ہے کوئی ہم میں سے جو چھٹے امام کی دعاؤں کا عنوان بننا چاہے؟ چھٹے امام کی دعا کیا تھی؟ ارشاد فرماتے ہیں پروردگار, زائرین آبی عبداللہ پر اپنا رحم فرما دے. اے خدا ان رخساروں پر رحم کر دے, ان چہروں پر رحم کر دے جو دھوپ اور موسم کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے جانب کربلا رواں ہوتے ہیں. بہت مصلے پر بیٹھ کر روتے تھے, دعا کرتے تھے, رونے والوں خدا کربلا نصیب کرے, جائیں کربلا, بار بار جائیں کربلا. یہ سوچ کے سلام کیجئے گا کہ جو آپ زیارت وارثہ پڑھتے ہیں نا, مشہور ہمارے اور آپ کے درمیان ہے, وہ زیارت بھی چھٹے امام کی تعلیم کی ہوئی ہے کہ طریقہ بتا گئے کہ کربلا کے شہیدوں کو سلام کیسے کیا جائے. امام کے جملے ہیں, بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التی انتم فیہا دفنتم. کربلا میں اس وقت موجودہ نقشے کے اعتبار سے ایک نہر بنائی گئی ہے یاد علقمہ کے طور پر, اس کے بالکل پیچھے باغ ہے امام کے نام سے, اور اس باغ میں ایک مقام بنا ہوا چھٹے امام کے نام سے. کہتے ہیں کہ وہاں پر امام قیام فرماتے تھے, وہاں سے اپنے جد کو روتے ہوئے جانب حرم جاتے تھے. ہائے غربت حسین, میں کیا کروں, کوئی فرش ازا ہو, پرسا دینا ہو کسی بی بی کو, کسی یتیمہ شہزادی کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرنا ہو, مجھے کربلا بار بار یاد آتی ہے کہ میرا مولا بھی کربلا والوں کو بہت روتا تھا. ہائے وہ میرا امام جسے منصور دوانقی نے انگوروں میں زہر پیوستہ کر کے اس طرح سے شہادت کے قریب پہنچایا ہے کہ 65 برس کی عمر میں میرا مولا وصیتوں کو بیان کر رہا ہے, روتے جاتے ہیں, کبھی اپنے فرزند کو دیکھتے ہیں, کبھی اپنی بچیوں کو دیکھتے ہیں. مولا مدینے میں جان جانے آفرین کے سپرد کر رہے تھے, مولا وطن میں تھے, دیار غیر میں نہ تھے, مولا بیٹے اور بیٹیاں ساتھ تھے, اکیلے نہ تھے. ہائے کربلا, فرزند زہرا اس طرح سے پیاسا مارا گیا کہ بیٹا جوان رہ گیا مگر بابا کی لاش بے گور و کفن جلتی ہوئی زمین کربلا پر. ہائے میرا مولا مدینے میں, ادھر میرے مولا کی آنکھیں بند ہوئیں, وصیت کے محل تمام ہوئے, اپنے وصی کو میرے مولا نے اس طرح سے محفوظ کر دیا کہ دشمن نہ پہنچ سکے ساتویں امام تک. ہائے میرا مولا, وصیت تمام ہوئی, میرے مولا کے جنازے کو اٹھایا گیا. ہائے شیو, یتیمی کی رات آ گئی, ارے جو روٹیاں تقسیم کرتے تھے وہ چلے گئے, ارے جو بیواؤں کی خبر گیری کیا کرتے تھے وہ چلے گئے, جو مسکینوں کا ملجا اور ماوا تھے وہ چلے گئے. مدینے میں شور ماتم ہوا, ارے جنازے میں ہزاروں افراد شریک تھے, مگر مجھے یقین ہے میرا مولا کفن میں روتا تھا اپنی دادی زہرا کو یاد کر کے. ارے اسی مدینے میں میری دادی کا جنازہ تھا, رات کا اندھیرا, ارے چند لوگوں کے سوا کوئی موجود
اللہ ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.
بارالہ واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما. بارالہ واسطہ محمد و آل محمد کا, پروردگار امام جعفر صادق علیہ السلام کا واسطہ, میرے مولا مرنے سے پہلے جنت البقیع کی تعمیر شدہ شکل دکھا دے. پروردگار واسطہ آل محمد کا کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے. پروردگار امام جعفر صادق علیہ السلام کے قاتلوں پر لعنت شدید کو نازل فرما. ہم پرسہ و تعزیت پیش کرتے ہیں موسی کاظم کی بارگاہ میں. پروردگار موسی کاظم علیہ السلام کا واسطہ, پروردگار مدینہ منورہ جنت البقیع کی زیارت نصیب فرما. اے خدا یہ جتنے ماتم دار جمع ہوئے ہیں چھٹے امام کے ماتم کے لیے, یہ نام امام حسین کا لیں گے سینے پر ہاتھ مار کے, یا حسین کہیں گے سب کا انتقام ہوگا اگر حسین کا انتقام ہوگا. اے خدا فرزند زہرا کے ظہور میں تاجیل فرما. امام کے خون کے انتقام کے لیے تمام ماتم داروں کو امام کے سپاہیوں میں شامل فرما. ماتم حسین.